أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آيات نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، آيات نمبر 34 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ قرآن میں کثرت کے ساتھ اِذْ کا لفظ آتا ہے، یہ ہے تو ظرف زمانہ، اس وقت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، لیکن ایک فعل تقدیر میں ہوتا ہے، عربی ادب کی خصوصیت کا ہے، اذکر اِذْ، یعنی یاد کرو اس وقت کو، اس زمانے کو. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم میرا خلیفہ ہے، خلافت کا لائق بن گیا ہے، علم الاسماء کی وجہ سے، تمام حقائق عالم کے، تمام حقائق عالم پر علم رکھنے کی وجہ سے خلافت کا لائق بن گیا. علم دلیل شائستگی حضرت آدم برائے خلافت ہے، اور فرشتوں کے پاس ان کے آدم کے برابر علم نہیں تھا، اسی لیے وہ خلافت کے لائق نہیں تھے، چونکہ ذمہ داری انجام دینا تھا. خدا کے بعد عالم کے نظم و نسق چلانا خلیفۃ اللہ کا کام ہے، خدا کی مدد سے ہے، ہر آن ہر لحظہ خدا کی مدد سے ہے، لیکن خلیفۃ اللہ اس عالم کے نظم و نسق چلانے میں فرشتوں سے بھی بالاتر ہے، فرشتے بھی نظم و نظم عالم چلاتے ہیں. تو عالم کو چلانے کے لیے علم چاہیے. ابھی آپ دیکھیں دنیا کو کون چلاتے ہیں؟ صاحبان علم چلاتے ہیں، مادی دنیا کو بھی، روحانی دنیا کو بھی. بولے سیاست کو چلاتے ہیں صاحبان کرپشن، چور، ہاں جی. ورنہ عالم علم کو کیا ہے، عالم کو حقیقی معنوں میں مفید شکل میں چلانے والا صاحبان علم ہے، چاہے علم دنیا چاہے علم دین. تو جو خلیفۃ اللہ ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اسی لیے شیعوں کے پاس کیا ہے، سب سے ظاہر اللہ تعالیٰ عین علم ہے، ذات خدا عین علم ہے، اللہ کے بعد رسول خدا، رسول خدا کے بعد ائمہ اطہار، جو علم کے دروازے ہیں، شہر علم کے دروازے ہیں، ائمہ اطہار کے بعد جو ائمہ کے ساتھ قریب ترین ہستیاں ہو معرفت دین کے سلسلے میں، یعنی جامع الشرائط مجتہد کے لیے یہ مقام حاصل ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو. سجدہ یعنی خاک ریز ہونا، شاید آسمان پر خاک نہ ہو، کیونکہ سجدے میں جانا ممکن ہے، سجدے میں ہی جانا ہو، ممکن ہے سر تسلیم خم کرنا عالم کے نظم و خدا کی خلافت میں نظم و نسق چلانے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرو. اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجد عرض کیا کہ سجدہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ سجدہ بذات عبادت ہے، یعنی سجدہ عبادت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عربی لغت کی وجہ سے ہے۔ عربی لغت میں عبادت کیا ہے؟ کسی کے سامنے خاکریز ہونا، یہ عبادت ہے۔ وہ روڈ جس پر گاڑی چلانے کے نرم کرتے ہیں طریق المحبت کہتے ہیں، غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے ایک گروہ جو سب کو کافر قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر ہونے کے ناطے سے قتل کرتے ہیں، کفار کو کافر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی غلامی خود کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد، عبدیت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس نظام ہے اس میں غلام بنانا صحیح ہے۔ آپ دیکھتے داعشیوں نے عراق میں کچھ لوگوں کو اپنا عبد بنایا، ان کے عورتوں کو کنیز بنایا، خرید و فروخت کی۔ عبد و اما، اما وہی عبد ہے، مؤنث کو اما کہتے ہیں، مذکر کو عبد کہتے ہیں، تو یہ ان کے پاس صحیح ہے، لیکن نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارا ایک مومن کراچی والا سعودی عرب میں تھا، کہتے ہیں کہ ان کی کوئی عزیز وہاں آیا تھا عمرہ وغیرہ کے لیے، پھر بیمار ہو کر اسپتال گیا ہے، یہ ڈھونڈنے گیا کہیں بھی نہیں ملا، اس کا نام غلام حسین تھا، کہیں بھی نہیں ملا، نام تو لکھا ہوتا ہے۔ بعد میں کسی نے بتایا بھائی یہ غلام حسین وغیرہ کو یہ سعودی عرب والے نہیں مانتے ہیں، ہو سکتا ہے نام تبدیل کیا ہو، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں غلام حسین کو عربی میں کیا کہیں گے، عبد الحسین، تو یہ تو کفر شرک سمجھتے ہیں، نام کو تبدیل کرتے ہیں، تو کوئی اور نام بیچارے کو اوپر رکھا تھا۔ ایک ایک کر کے بیماروں کو تلاش کر کے اپنا بیمار ملا۔ نام رکھنے کو کفر شرک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً غلام بنانے کو اصل اسلام سمجھتے ہیں۔ عجیب غریب لوگوں سے ہمارا سرو کار ہے۔ تو سجدہ عرض کیا، سجدہ لغت عربی لغت میں ہو سکتا ہے، خاکسار ہونا عبودیت ہے، غلام ہونا عبد ہے، لیکن اسلام میں جو عبد اور شرک ہے، جو عبودیت جو عبادت شرک ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس میں انسان جھک جائے کسی ہستی کے سامنے، اس کو معبود سمجھ کر یا معبود کی صفات کے حامل سمجھ کر۔ فرض کہ کوئی مولا علی امیر المومنین کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ سمجھ کر علی کے پاس خدا کی ایک صفت پورے کے پورے ہے، خدا کے برابر ہے، نعوذ باللہ، کوئی ایسا عقیدہ کے ساتھ جھک جائے تو یہ بھی شرک۔ لیکن اس کے علاوہ جھکنا شرک نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے لیے سجدہ کرو، اسجدوا للہ اسجدوا لآدم، ایک ہی عبارت ہے۔ کچھ لوگ تاویلیں کرتے یہاں پر، کہتے ہیں دیکھو اسجدوا لآدم کا معنی آدم کو قبلہ بناؤ، قبلہ تو مولانا بھی قبلہ ہے، آدم آدم کو کیا بناؤ؟ قبلہ بناؤ۔ عربی زبان میں اسجدوا لی لام کے ساتھ قبلہ بنانے کو نہیں کہتے، الہی ہی کہتے ہیں۔ خدا کو جب خدا کے لیے کہتے ہیں اسجدوا للہ، کیا خدا کو قبلہ بنانا ہے؟ یہ اسی تعویل ہے جو بالکل خلاف قرآن ہے، یہ تعویل ہے۔ آدم کے لیے سجدے کو حکم ہوا اور شرک نہیں تھا، بس صرف سجدہ شرک نہیں ہے، صرف کسی کے سامنے تواضع کرنا، خاکسار ہونا شرک نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے ساتھ اس کو معبود یا معبود کی صلاحیتوں کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے سامنے گر گرانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ شرک ہے۔ اور حضرت یوسف کے والدین یا حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ، کیونکہ زوجہ حضرت یوسف کی والدہ نہیں تھی، تو اور 11 بھائی سب سجدے میں گئے، والشم انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سب میرے سجدے کر رہے تھے۔ پہلے بھی حضرت یوسف نے یہ واقعہ سنایا حضرت یعقوب کو، بعد میں دیکھو جب سب سجدے میں گر گئے فرمایا دیکھو بابا یہی وہی خواب تھی جو ابھی حقیقت کے لباس جس نے پہنا ہے۔ بس سجدہ یا کسی قسم کے سر تسلیم خم کرنا اور گڑ گڑانا، تواضع کرنا، خضوع کرنا، خشوع کرنا، یہ اس وقت شرک ہے جب عقیدے کے ساتھ ہو۔ صرف عقیدہ ہو کہ فلاں میرا معبود ہے، یہ شرک در توحید ہے، شرک در ذات، شرک توحید ذاتی میں شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھک جانا توحید عبادی میں شرک ہے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر سجدہ کس کے لیے کیا ہے؟ خدا کے حکم سے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا ہے، یعنی سجدہ کرنے والے خدا کی اطاعت کر رہے تھے، سجدہ آدم کے لیے کر رہے تھے لیکن خدا کی اطاعت میں۔ شیطان نے کہا خدایا مجھے اس سجدے سے معاف کر، پھر میں ایسی عبادت کروں گا، تیری ایسی عبادت کروں گا جو کسی نے نہیں کیا ہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ 6,000 سال اس نے خدا کی عبادت کی تھی اب تک، وہ بھی معلوم نہیں ہے دنیاوی 6,000 سال یا اخروی 6,000 سال۔ علی نے جو فرمایا معلوم نہیں ہے یعنی بتانے نہیں چاہتے تھے، اخروی 6,000 سال یعنی ہر سال 1,000 سال کے برابر اس کی مدت، اتنی عبادت کی ہے۔ وہ کو کہتا ہے آئندہ بھی ایسی عبادت کروں گا جو کسی نے نہیں کی ہو۔ خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس طرح سے میری اطاعت ہو جائے، میری بندگی ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، تم اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہو، اپنی چاہت کے مطابق عبادت کرتے ہو، خواہشات کے بندہ ہو، میرا بندہ نہیں ہو۔ تو یہاں پر جو سجدہ کرنے والے تھے، حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا لیکن عبادت کس کی کی؟ خدا کی عبادت کی، حکم خدا سے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا، اطاعت خدا کی۔ اطاعت خدا میں کیا؟ آدم کے سجدے کو حکم خدا نے دیا تھا، اس لیے آدم کے لیے سجدے کی۔ تو اس سجدے میں کیا ہے؟ اطاعت خدا ہے، عبادت خدا ہے، آدم کے لیے تعظیم و تجلیل و تکریم ہے۔ اس سجدے میں آدم کے لیے کیا ہے؟ تجلیل ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، خدا کی عبادت ہے۔ اور البتہ یہ بھی ہمیشہ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عرض کے شرک تو نہیں بنتا ہے اگر معبود سمجھ کر سجدہ نہ کرے، شرک نہیں بنتا ہے، لیکن جائز نہیں ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، اسی طرح سے غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ جیسے پیغمبر کی حدیث آپ کے خدمت میں عرض کی، اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کی سجدہ کرے۔ البتہ جامع شرائط شوہر جو خدا کے معیاروں کے مطابق ہو، یعنی
تحریری بھی تو معیاروں کے مطابق،
وہ اس کے بغیر کرے گی نہیں نا، اس کے بغیر بیوی کا پہلا حملہ شوہر پر ہوگا۔ ہاں جی بھلے، تو یعنی اس حدیث کیا معلوم ہوتا ہے؟ سجدہ کا کوئی غیر خدا کسی اور کے لیے سجدہ کا حکم نہیں ہے۔ اقبال کوئی شعر ہے نا، پاس فرمان جناب مصطفیٰ سے گرنا بر تربت پاکش سجدہ پاشیدنی۔ جناب سیدہ کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ حکم پیغمبر کا احترام ہے مجھے کہ اجازت نہیں ہے غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا، ورنہ جناب سیدہ کے مزار مبارک پر سجدہ ریز ہوتا، سجدہ یعنی متعدد سجدہ کرتا جناب سیدہ کے قبر مبارک پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اور ایک اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ خلیفۃ اللہ کا کیا مقام ہے۔ 6,000 سال شیطان نے عبادت کی ہے، اس کے باوجود ولی اللہ کے احترام کا قائل نہیں ہوا، خلیفۃ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، راندہ درگاہ الہی قرار پایا۔ بس یہ جو تکفیری لوگ وسیلوں کا انکار کرتے ہیں، نبی اور ولی کے مقامات کا انکار کرتے ہیں. حتیٰ بہت نازیبا الفاظ پیغمبر کی شان میں کہتے ہیں. ابھی نقل کرنا بھی انسان کے لیے بہت سخت ہے, کچھ حیثیت ان کے لیے گویا نہ ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے, دیکھو خدا نے آدم کی سجدہ نہ کرنے والے کو کافر مان لیا, اس کے سجدہ کو قبول نہیں کیا. کتنا مقام ہے, کیونکہ خدا تک جانے کا راستہ ہے, یہ خلیفۃ اللہ ہے. جانشین خدا کے بغیر خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں سے خلیفۃ اللہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے بھی کیا خلیفۃ اللہ کا یہ عظیم مقام ہے. یعنی وسیلوں کو وسیلہ سمجھنا چاہیے, وسیلوں کا مقام خدا کے پاس عظیم ہے.
فسجدوا الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس, حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا, ابلیس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وکان من الجن. قرآن کہتا ہے ابلیس جنات میں سے تھا, لیکن فرشتوں کے صف میں شامل تھا. اسی وجہ سے جو حکم فرشتوں پر آیا ابلیس پر بھی آیا تھا. ایک ابلیس, دوسرے ایک نام ہے. شیطان اسم عام ہے, شیطان اسم عام ہے جو طاغی, سرکس, نقصان پہنچانے والا, پست, شریر. شیطان کے معنی ہے ابلیس, مایوس, از رحمت خدا وغیرہ. خلاصہ یہ اسی شیطان کا نام ہے جس نے سب سے پہلے حضرت آدم کے سامنے بغاوت کیا, خدا کے حکم کے سامنے بغاوت کیا. خدا کے کس حکم کے بغاوت کی؟ سجدہ برائے حضرت آدم کا. ابا انکار کیا, واستکبر تکبر کیا. انکار کی وجہ تکبر, یہی مسئلہ ہے. سارے جو بزرگان گڑبڑ کرتے ہیں تکبر ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا سب میں ہوتا ہے تکبر. آپ کے پاس حق و باطل معیار رہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, اسی کے مطابق حق کے سامنے جھک جائیں گے تو مسئلہ حل ہے. ورنہ کیا ہے, وہی تکبر کا مسئلہ پیش آتا ہے, فتنہ و فساد یہاں سے شروع. حتی شوہر و بیوی بھی بعض وقت ایک دوسرے کے بات کو نہ مان, تکبر کی وجہ سے. کوئی خاص بات نہیں ہے, کچھ یہ جو طلاق کے کام کرتے ہیں یا عدالتیں ہیں, کہ 90% طلاق ایسی چھوٹی باتوں پر جدا ہو جاتے ہیں. وہی انا زندہ ہو جاتا ہے, انانیت زندہ ہو جاتی ہے, وہی تکبر ہوتا ہے. ورنہ غور کرے چھوٹی بات ہوتی ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ابا واستکبر تکبر کی, وکان من الکافرین, کافرین میں سے ہو گیا. اب کانا عربی زبان میں, اردو والا کانا نہیں ہے نا, عربی ہے. عربی زبان میں کانا کیا ہے؟ تھا, تھا کا معنی ہے. اور اسی لیے یہ تو ابھی کافر ہو گیا. آیت کیا کہتی ہے؟ وکانا, یہ پہلے سے کافر تھا. اسی لیے بعض مفسرین کہتے کانا سارا کے معنی میں آیا, سارا یعنی ہو گیا. کانم سارا کے ساتھ, سارا کے معنی میں آیا ہے, ہو گیا ہے. بعض کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ لفظ کو اپنے معنی سے نکالنے کی, جواز نہیں ہے. کسی لفظ, جو لفظ قرآن میں ہے, اس کو اپنے معنی میں استعمال کرنا ہے. آپ کہیں گے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں, مجازی مراد ہے. کانا کا معنی مراد نہیں, سارا کا معنی مراد ہے. اس کے لیے آپ کے پاس قرینہ ہونا چاہیے, قرینہ ہونا چاہیے. قرینے کے ذریعے ہو سکتا ہے. مثلا کیا کہے گا؟ رأیت اسدن, اردو میں مثال دیں گے, میں نے شیر دیکھا. شیر کا معنی وہی جانور ہے جو چڑے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر زندہ ہو تو. کیا ہے؟ شیر کہنے سے ذہن میں وہی آتا ہے. اگر کہا کہ میں نے شیر کو کیا نام گراؤنڈ میں دیکھا, فٹ بال کے, کیا فٹ بال تو ادھر نہیں ہوتا ہے, کیا ہے, کون سا کھیل ہوتا ہے, کرکٹ کے گراؤنڈ میں دیکھا ایک شیر, خود بخود ذہن میں کیا آتا ہے, زبردست کھلاڑی ہے. قرینہ سے لفظ کا معنی, اصل شیر کا معنی تو وہ جانور ہے, لیکن قرینے کی وجہ سے لفظ کا معنی بدل سکتا ہے. تو اسی لیے قرینہ چاہیے. قرینہ نہ ہو تو لفظ کا معنی تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے. یہاں پر کانا था, तो कान मिनल काफिरीन, यानी ये शुरू ही से कुफर के क्या है आसार इसके अंदर थे, कुफर दुरूनी इसके अंदर था, कुफर खफी इसके अंदर था, तकबूर इसके अंदर था, खुदा के बाद ना मानने की सिफत इसके अंदर था। ये जो अखलाकी बुराइयाँ हैं, ये एक दिन की, अगर इसको हमने साफ नहीं किया तो एक दिन हमें गिराएंगे ज़मीन पर। पैगंबर से बातें सुनने वाले पैगंबर से बेहतर कौन बता सकते हैं, देखो क्या हो गए बाद में। तो यानी इंसान अपने अंदर को बिल्कुल पाक करने की ज़रूरत है, वरना हो सकता है उसी सिफत की वजह से एक दिन क्या है फिसल जाए और सर से ज़मीन से लग जाए। शैतान की यही हालत थी, तकब्बुर को पाक नहीं किया और काफिर क्यों हो गया? काफिर की वजह ये कि खुदा के हाकिमियत को ललकारा। तौहीद कितने हैं? मुतअद्दिद तौहीद है, तौहीद दर इबादत, तौहीद दर ज़ात, तौहीद दर खौफ सिर्फ खुदा से के खौफ, तौहीद दर हाकिमियत सिर्फ खुदा के हाकिमियत, तौहीद दर कानून गुजारी कानून बनाने का हक सिर्फ खुदा को है, तौहीद दर शफात शफात का हक सिर्फ खुदा को, गैर खुदा हो तौहीद दर विलायत, गैर खुदा खुदा के इज़्ज़त से होता है, इसमें असल खुदा है, बाकी गैर खुदा को ये मकामात हासिल है तो क्या है खुदा के इज़्ज़त से खलीफतुल्लाह होने के नाते से होता है। तो शैतान ने खुदा के तौहीद हाकिमियत को ललकारा, खुदा तुझे हुक्म करने का हक नहीं है, ये गलत हुक्म किया तूने। शैतान की क्या नाम, आदम के सामने मुझे सजदा करने को हुक्म दिया जबकि मैं उससे बेहतर हूँ, तो इसीलिए खुदा की तौहीद हाकिमियत का मुनकर हुआ। अभी भी कम नहीं है इस्लामी निज़ाम के, अगर चलो गलत फहमी से हो सकता है इनकार करे, वरना अगर समझे इस्लाम के निज़ाम है और फिर ठुकराए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। हाँ कुछ गलत फहमी हो भाई, ये मौलाना अपनी जेब से लाते हैं वगैरह, मौलानों को ठुकराना हो तो गुनाहगार होना अलग है, इल्ज़ाम लगाने से गुनाहगार हो जाता है लेकिन काफिर नहीं होता है। इन हुक्म खुदा की ख़िलाफ़ वर्जी करने में बाज़ वक़्त अपने को मुकसर समझता है, इस्तिकबार करता है, फ़र्ज करे तकबूर करके गलत काम करता है, लेकिन खुदा के सामने सर तस्लीम खम है, लेकिन बस ज़ाफ़ ईमान की वजह से अमल नहीं कर सकता है, बाज़ वक़्त खुदा को ही ललकारता है, वहाँ पर कुफ्र शिर्क का बायस बनता है। वकुलना या आदम उसकुन अंत वजू चुकल जन्ना, हमने आदम से कहा कि आप सुकूनत इख्तियार करो, आप और आपकी जोजा जन्नत में, जोजा भी दिया जगह भी दी, जगह भी बहुत बेहतरीन जन्नत दी खुदा ने, अब सारे मसाइल हल हो जाए, इंसान अपने लिए मसला बनाता है ना। वकुल अमीन हा रगदन, और खाओ आप दोनों उस जन्नत से रगत, रगत क्या है फरावान और गवारा, यानी ऐसी चीज़ें खाओ जो फरावान भी है आपके लिए इंतहाई गवारा भी है, जन्नत की चीज़ें हैं। हैथु शिअ्तुम, जहाँ से खाना चाहते हो खाओ, मुकम्मल आज़ादी है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, सिर्फ इस दरख्त के नज़दीक मत हो जाना। हज़रत आदम को खुदा ने खलक किया ज़मीन के लिए, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफा, ज़मीन पर जाने के लिए कुछ तजुर्बा हासिल करने की ज़रूरत थी, आमादा होने की ज़रूरत थी। जैसा आप क्या नाम है जो बच्चे होते पहले दो तीन साल के बाद क्या नाम है तालीमी इदारे में जाते हैं, ऊपर के लिए तैयार, ऊपर जाते हैं फिर मिडिल क्या नाम है प्राइमरी के लिए तैयार, फिर कदम ब कदम बाद वाले मरहले के लिए तैयार होने के लिए। हज़रत आदम भी गए थे दुनिया में ज़मीन पर खलीफतुल्लाह के फरीज़े पर अमल करने के लिए आमदा होने, आमदा होने के लिए सख्तियाँ भी बर्दाश्त करने की आदत करने की ज़रूरत थी, और शैतान और दुश्मन शिनासी की भी ज़रूरत, एक मुश्किलात बर्दाश्त करना, दूसरा क्या है दुश्मन को पहचानना, दुश्मन के साजिशों को पहचानना, और अपने वली नेमत मोहसिन अव्वल अल्लाह ताला के मारिफत हासिल करना, जन्नत में भेजा। अब ये जन्नत कौन सी जन्नत है, कहते उखरवी जन्नत जहाँ वादा है हमें वो नहीं था, इसलिए कि उस जन्नत में वो इंसान अमल के नतीजे में जाता है, उखरवी जन्नत में इंसान अमल के नतीजे में जाता है। यहाँ हज़रत आदम ने कोई अमल नहीं किया था, अभी खलक हुआ था। और दूसरे के उखरवी जन्नत से निकलता नहीं है, क़ुरान सरीहन मुतअद्दिद बार कहता है कि वो हमेशा के लिए होता है, कोई उससे खारिज नहीं होता है। दूसरी सिफत। तीसरी सिफत, उखरवी जन्नत में कोई हुक्म नहीं होता है, हुक्म अमर नहीं कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर तो मना किया इस दरख्त से नज़दीक मत होना, और इसी तरह से निकलने का हुक्म नहीं है उखरवी जन्नत से, यहाँ से निकलने का हुक्म आया तो उखरवी जन्नत नहीं थी। तो ये जन्नत या दुनियावी जन्नत, बहुत से रिवायात में ये आया है कि इस दुनिया में एक जन्नत थी, खुदा ने उसमें हज़रत आदम को और हज़रत हव्वा को जगह दी थी, ताकि ये बताए देखो वो जन्नत जिसमें आपको जाना है उसकी रुकावट शैतान बन सकता है। अभी दुनियावी जन्नत में आप गए, इसी से ही शैतान आपको निकाल देगा, इसी से शैतान आपको निकाल देगा, इसी से तजुर्बा हासिल करो, पैगाम हासिल करो कि उखरवी जन्नत जाने के राह में रुकावट बन सकता है। जिस जन्नत में आप पहुंच गए उससे जब निकाल सकता है, तो जिस जन्नत में आप पहुंचे नहीं हैं वहां जाने के राह में रुकावट डाल सकता है शैतान। हज़रत जनाब शेख बहाई के जुमला है एक शेर में, कहते मेरे बाबा हज़रत आदम ने गंदम के मुकाबिल में जन्नत को फरोख्त कर दिया। जो दरख्त है जिस दरख्त से निकाया, उस पर अरबी में दरख्त कह सकते गंदम के खोशे को भी, जिस दरख्त से मेरे बाबा ने क्या है गंदम के मुकाबिल में जन्नत को फरोख्त किया। मैं औलाद आदम नहीं हूँ अगर जौ के मुकाबिल में फरोख्त ना करूँ। जौ के दर्जे पाइंतर है ना, आदम तो नबी खुदा थे, जब गंदम के मुकाबिल में फरोख्त किया तो मैं जौ के मुकाबिल में फरोख्त करूँगा, ये बेटर होने के क्या है नतीजा है। तो अर्ज़ ये है कि ये मुख्तलिफ़ ज़मीन पर खिलाफत इलाही के फरीज़ा अंजाम देने के लिए आमदा होने के लिए हज़रत आदम को वहाँ भेजा।
उखरवी जन्नत ना होने की तीन दलाइल बताए, एक तो ये कि वहाँ पे किसी चीज़ को मना नहीं किया जाएगा, दूसरे अमल के नतीजे में मिलेगी, और तीसरी
हमेशा वहाँ हमेशा रहते हैं। और यहाँ से तो हज़रत आदम को कैसे भेजा था, हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि हमेशा रहने के लिए ज़मीन को हज़रत आदम को खलक ही किया था, इन्नी जालुन फिल अर्ज़ी खलीफा। और चौथा ये है कि वहाँ पर अम्र नहीं है, इस जन्नत में क्या था नहीं किया ना, इस जन्नत में क्या किया है कि आप दरख्त के नज़दीक मत हो जाओ, मना किया था। उस जन्नत में कोई मना नहीं है। हाँ, उस जन्नत में लोगों के पास मारिफत बहुत है, लोगों के पास मारिफत बहुत है, रूह अजीम है, इंसान कामिल है, तो खुद ब खुद याद खुदा में होते हैं, खुद अस खुद याद खुदा में होते हैं, आशिक माशूक की याद में होते हैं, वो अलग है, लेकिन हुक्म कुछ भी वहाँ पर नहीं है। इसी तरह से रिवायत में है कि इस जन्नत में सूरज और चाँद था, जबकि आखिरत की जन्नत में ये भी नहीं होता है, ये रिवायत आइम्मा ने फरमाया है। फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, अगर आप इस दरख्त से खाएंगे तो आप दोनों ज़ालिमीन में से होंगे। किस पर जुल्म? अपने ऊपर जुल्म, खुदा पर जुल्म नहीं किया है। हज़रत आदम हव्वा ने जब खाया, जुल्म किस पर किया? अपने ऊपर। जो तोबा के अल्फाज क़ुरान में मौजूद है, खुदा ने सिखाया हज़रत आदम को इस तरीक़े से तौबा करो, उसमें यही है, रब्बना इन्ना वलमना अनफुसना, खुदाया हमने अपने ऊपर जुल्म किया। जुल्म के एक माना नुकसान का भी माना है, हमने अपने आप को नुकसान पहुँचाया। सूरह ताहा में भी फरमाया कि इस खाने के वजह से तशका, यानि आप जहमत में पड़ गए, मशक्क़त में पड़ गए, नुकसान वही था, जुल्म वही था कि अपने ऊपर जुल्म किया यानि मशक्क़त में पड़ गए। मुफ्त होटल में खा रहे थे, अचानक क्या है निकाल दिया, पैसे भी नहीं, जेब भी खाली, हाँ जी बहुत जहमत में पड़ गए। दोनों रोते रहे, 40 साल रोते रोते آخر میں خدا نے توبہ قبول کیا. تو ظاہر ہے ایک عشق کی زندگی تھی, البتہ یہ پیغام دینا بھی ہدف تھا. اور حقیقتاً حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا تھا, ترک اولا تھا. کیوں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حکم امر شارع, امر نہی دونوں میں ہے. ایک امر ارشادی ہے, دوسرا امر مولوی ہے. مولوی اردو والے میں عربی والا مولا, مولا خدا مولا ہونے کے ناطے سے ایک حکم کرتا ہے. ایک حکم ہوتا ہے مولا, مولا بن کر خدا ہمارا مولا ہے, مولا ہونے کی وجہ سے حکم کرتا ہے, اس کی اطاعت کرنا ہے بے چون و چرا. ایک حکم کرتا ہے ارشاد کے طور پر, رہنمائی کے طور پر. رہنمائی اور حکم ڈاکٹر کے حکم کی طرح ہے, طبیب کا حکم. طبیب کہتا ہے بھائی یہ چیز یہ چیز یہ چیز مت کھاؤ, کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو یہاں پر جو امر ارشادی, اس کے مخالفت سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا ہے. وہی نقصان جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے, وہی نقصان جو ہونا تھا وہی ہوتا ہے. اس کو امر ارشادی کہتے ہیں, اس کے مخالفت سے گناہ نہیں ہوتا ہے. علم اصول میں اس پر مفصل گفتگو ہوئی ہے اور ثابت کر رہے ہیں, ثابت کی ہے. اور یہ بعض وقت کچھ لوگوں کے جو اخباری سوچ والے ہیں نا, کہتے ہیں علم اصول تو غلط چیز ہے. ایک دفعہ میں وہ جو سوالات کرتے تھے ٹی وی پر ہمارے برادران کے, تو کسی کے سوال یہ تھا کہ علم اصول تو غلط چیز. میں حیران ہوں یہ کہاں سے کہہ رہی, کوئی عورت تھی. علم اصول غلط چیز ہے, آپ کو علم اصول کا نام بھی پہلا دفعہ سنا ہوگا. بعد میں ذہن میں آیا ہاں وہ اخباری ہوگی, تو اخباری لوگ اصولین کے مقابل میں اپنے آپ کو اخباریین پیش کرتے ہیں. تو یہ فی الحال اخباری اصول کی بھی داستان الگ ہے. تو علم اصول کے تمام قواعد قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں. علم کے بت کی پوجا ہم نہیں کرتے ہیں, قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں. قرآن و سنت بھی قرآن کلام اللہ ہونے کی وجہ سے, سنت کلام رسول و اہل بیت ہونے کی وجہ سے. تو عرض یہ ہے کہ امر ارشادی کی مخالفت پر گناہ نہیں. خدا نے کہا تھا آپ جنت میں رہنا چاہتے ہو, کیا کہا؟ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے نزدیک مت ہو جاؤ, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, نقصان آپ کو ہوگا, آپ کے نفس پر ظلم ہوگا. دوسری آیت میں عرض کے سورہ طہٰ میں فَتَشْقَى کہا, آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. ظالم کا معنی بھی نقصان بھی ہے, یا ظلم بر نفس اپنے اوپر. حضرت آدم نے فرمایا توبہ میں ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم بر خدا نہیں کہا, اگر گناہ کیا ہوتا ظلم بر خدا بھی ہے. مولا کے آپ جب گناہ کرتے خدا نہ خواستہ, تو خدا کے حق میں ظلم کیا ہے, حد کے حرمت مولا کیا ہے, پردہ دری کیا ہے مولا کا, خدا کا. تو ظلم بر نفس کیا ہے؟ حرام نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو نقصان دیا ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. ہاں اگر حکم مولوی ہو تو ظاہر حرام ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت آدم نے جو امر ارشادی تھا, اس امر ارشادی کے مخالفت سے نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ خود حضرت آدم کو. اسی لیے بعد میں توبہ کیا نا. توبہ کرنے کا معنی کیا ہے شریعت میں؟ کیا حکم ہے؟ اگر آپ توبہ کریں گے آپ گویا پیدا ہوئے ہیں. حدیث میں ہے نا, تسبیح گو لوگوں کے تسبیح سے زیادہ مجھے گناہگاروں کے توبہ گریا وزاری زیادہ پسندیدہ ہے. توبہ جب کریں گے تو حدیث متعدد ایک بھی نہیں ہے کہ روز اول گو یا شکم مادر سے باہر آئے تو توبہ جب قبول کیا. تو حضرت آدم کو اگر اسی وجہ سے نکال دیا تھا جنت سے نکال دیا تھا کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے اگر نکال دیا تھا تو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ واپس کرنا چاہیے. توبہ خدا نے قبول کیا نا, توبہ خدا نے قبول کیا ہے, اسی آیت میں بعد میں آ رہا ہے. توبہ خدا نے قبول کیا تو واپس جنت جانا چاہیے تھا, جبکہ واپس جنت نہیں کی, کیونکہ حضرت آدم کو خلق کیا تھا زمین کے لیے. جعل فی الارض خلیفہ, اس درخت سے کھانے کا نقصان کیا تھا؟ نقصان یہ تھا. اب اس درخت کے بارے میں روایت بہت ہے, گندم ہے, گنگور ہے, فلان ہے فلان ہے. اب اس سے ہٹ کر قرآن نے کہا اس درخت سے مت کھاؤ. اس درخت سے کھانے سے خود قرآن میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے نتیجے کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے دونوں، دونوں کیا ہو گئے؟ بدت لہما سوآتہما، برہنہ ہو گئے، اپنی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. یعنی کھانا اس قسم کا تھا کہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں تھا. کھانے کے بعد وہ چیز ایسی تھی کہ اس کے کھانے کے بعد جنت میں رہنے کا لائق نہیں تھا. آپ فرض کیجیے جگہ پر ہے نشست میں، کچھ ایسا کھانا کھاؤ ابھی آپ کے پیٹ کام کرنا شروع کرے تو آپ کو بھاگنا پڑے گا نا یہاں سے. اسی طرح کا تھا. تو جنت کے کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہ آپ کو لیٹرین کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر دنیاوی کھانا کھائے تو آپ تھوڑے سے پوری جنت کو پار کر کے ادھر آنا پڑے گا. تو یعنی اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے جنت یہ جو کھانا کھایا اس کے نتیجے میں فوراً وہ جنت میں رہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. جسمانی لحاظ سے اب جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. بدل لہما سوآتہما وطفقا یخصفان من ورق الجنہ، وہ پتے چسپان کرنے لگے اپنے جسم پر. تو ابھی انگریز نے کفارہ دے رہے ہیں نا ان کے حضرت آدم ہوا کہ صرف عورتیں ننگی ہو رہی ہیں آج کل، مرد زیادہ ننگے نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اس چیز کے کھانے کے بعد جنت میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا. سسٹم کچھ ایسا تھا، گناہ کی وجہ سے نہیں ہے. جنت میں رہنا چاہتے تو اس کی حکومت کھاؤ، اس کو کھائیں گے تو پھر آپ کے سارے اسرار ظاہر ہو جائے گا، آپ رہ نہیں سکیں گے جنت.
آپ نے بھی جس طرح فرمایا یہ ہم نے ارشادی تھا، لیکن ہمارے یہاں بھی مقصد شیعوں میں بھی ایک یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم نے گناہ کیا تھا اور یہ صریحاً قرآن میں، وہ کس دلیل پہ کہتے ہیں؟
دیکھیے میں یہی آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے پاس کیا ہے آغا، انبیاء کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان اخلصناہم خالصتاً بذکر الدار، ہم نے انبیاء کو خالص بنایا، مخلص بنایا، کس کے ذریعے؟ یاد قیامت کی وجہ سے. یاد قیامت، خوف خدا کے ذریعے انبیاء کو کیا بنایا؟ مخلص بنایا. اور مخلصین کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، خود شیطان بھی کہتا ہے، خدا بھی کہتا ہے کہ مخلصین پر شیطان غالب نہیں آ سکتے. یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن میں ہے، اب خدا کی زبانی بھی شیطان کی زبانی بھی. بس انبیاء پر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے. تو معصیت اگر کرے تو کیا ہے؟ تو معصیت بعض وقت نسبی معصیت کہہ سکتے ہیں آپ. عرض کیا حسنات الابرار سیئات المقربین، مثلا مثال دے دے، ایک خیریہ میں پیسے جمع کر رہے ہیں تو ایک سیٹ آئے آپ کے شہر کا بڑا سیٹ، ہاں جی، اس نے 1000 دے دیا، میں نے 1000 دیا، لوگ میری تعریف کریں گے یہ مولانا خود کچھ بھی نہیں ہے، بیوی بچے کو قوم چھوڑ کر آیا ہے ادھر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ 1000 دے رہا ہے، میرے نیکی شمار ہوگا، اس سیٹ کا برائی شمار ہوگی، جبکہ دونوں 1000 خدا کے راہ میں دیا ہے. ممکن ہے اس کا خلوص مجھ سے، میں اپنے امامہ کے شرم سے ممکن دے رہا ہوں، وہ ممکن ہے خلوص کے ساتھ دے رہا ہو، شرم کے ساتھ دے رہا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو برا مانیں گے. حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب لوگوں کی، اب ابرار یعنی نیک لوگوں کی خوبیاں نزدیک لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کے رشتہ دار آپ کی بیماری کے ایک مہینے کے بعد آ جائے، ایک مہینے کے بعد میں بھی پہنچ جاؤں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، رشتہ دار سے خوش نہیں ہوں گے، کیوں؟ وہ آپ کے مقرب ہے، مقرب سے یہ گناہ شمار ہوتا ہے. یہ واضح ہے، یہ بہت معروف جملہ ہے. تو انبیاء الہی کیا سمجھتے ہیں آغا؟ اس کو کیا ہے؟ گناہ جیسا سمجھتے، گناہ نہیں ہے، گناہ نسبی گناہ ہے، نسبی گناہ ہے، ترک اولا ہے، اخلاقی ہے، ترک اولا ہے، نسبی گناہ ہے. گناہ وہ ہے جس سے معصیت ہوتا ہے، جہاں پر واجب کی ترک کرے، واجب کو ترک کرے، حرام انجام دے دے، وہ. لیکن اگر مستحب ترک کرے یا مکروہ انجام دے دے یا اخلاقی کسی کام کو نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوتا ہے، عصمت کے خلاف نہیں ہے. ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ میں نے جو ابھی آپ کو عرض کیا، معصیت، جو معصیت میں نے عرض کیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور یہ معصیت جو ہے इसके करीना है। अगर आपके पास करीना हो कि मासियत का माना यहाँ गुनाह नहीं, शेर के बारे में मैंने क्या कहा, शेर उस हैवान का नाम है, लेकिन करीने के साथ आप एक बहादुर आदमी को भी शेर कह सकते हैं। मासियत भी फ़र्ज़ करो गुनाह का नाम है, लेकिन करीने के साथ एक आला चीज़ को छोड़ना, बड़ा आदमी किसी आला चीज़ को छोड़ने को क्या कहते हैं, उसको गुनाह करार देते हैं। मसलन आपके घर में मेहमान बैठा हुआ है, पाँव में तकलीफ़ है, पाँव को फैलाते हैं उसके तरफ, कहते माफ़ी, गुस्ताखी माफ़, बड़ी क्या जसारत हो रही है आपके हक़ में, अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं, जबकि आपकी मजबूरी है पाँव को फैलाना। ये हमारे उर्फ में राइज है, करीना है, यहाँ मासियत से मुराद गुनाह नहीं है। कई दलाइल है इस बिना पर, कोई इस कस्म की तबीरा तो बहुत है, आप खुदा के बारे में भी क्या कहेंगे, इस कस्म की तबीरा था तो खुदा के बारे में मासियत के नहीं दूसरी तबीरा है। हर जगह पर करीना मौजूद है, यहाँ इस लफ्ज़ को हमने माने मजाजी में इस्तेमाल किया है। असल कुरान के हुस्न मजाजात है, फसाहत व बलागत में हुस्न, आप किसी शायर के शेर को देखे साफ साफ अल्फाज लाए तो आप सुनने के दिल ही नहीं चाहेगा, वहाँ इस्तारात मजाजात किनायात लाए तो शेर खूबसूरत हो जाता है। अदबी चीज़ में कुरान भी अदबी शाहकार है, उसमें इन्हीं चीज़ों की वजह से हुस्न ज़्यादा पैदा होता है।